وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کا دورہ روس، ماسکو میں اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات اور گفتگو۔ عراق میں دہشت گردوں کے خلاف فوج اور قبائلی جنگجوؤں کا آپریشن، دہشت گردی کے خاتمے پر وزیر اعظم نوری المالکی کی تاکید۔ شام میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کا ملک گیر آپریشن اور دہشت گردوں کے حامیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران سے خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahartv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں: urdu.sahartv.ir/ios، urdu.sahartv.ir/android اور urdu.sahartv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ جنیوا ایٹمی سمجھوتا علاقائی اور عالمی سطح پر ایران کے مقام کو مزید بلند کرنے کا ایک اور اہم قدم ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے ایران کے جنوبی صوبے خوزستان کے اپنے دورے میں کہا کہ ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان سمجھوتا ایران کی خارجہ پالیسی، قومی سلامتی اور اقتصادی میدان میں مؤثر ہونے کے علاوہ علاقائی اور عالمی سطح پر ایران کے وقار کو مزید بلند کرنے کے تعلق سے ایک اور اہم قدم ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے بدھ کی شام ایک تقریب سے خطاب میں جنیوا سمجھوتے پر ایران کے دشمنوں، من جملہ صہیونی حکومت کی ناراضگی اور پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ علاقے اور دنیا میں ایران کے سبھی دوست ملکوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سمجھوتا علاقے اور پوری دنیا کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے جنیوا مذاکرات میں ایران کی مذاکراتی ٹیم کے لیے ایرانی قوم کی حمایت اور قائد انقلاب اسلامی کی مدد و تائید کو جنیوا سمجھوتے کے نتیجہ بخش ہونے میں مؤثر قرار دیا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور ایران اپنے ایٹمی حقوق سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے دعوت نامہ ملنے پر ایران شام سے متعلق جنیوا 2 کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ یہ بات اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ماسکو میں کہی۔ انہوں نے ماسکو میں اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف سے ملاقات کے بعد کہا کہ اگر اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری بان کی مون نے ایران کو شام کے بارے میں جنیوا 2 کانفرنس کے لیے شرکت کی دعوت دی تو ایران اس کانفرنس میں ضرور شریک ہوگا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی علاقائی مسائل کے حل کے لیے روس اور ایران کے تعاون کو ضروری قرار دیا۔ واضح رہے کہ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف روسی حکام سے مختلف علاقائی اور دو جانبہ معاملات پر گفتگو کے لیے بدھ کو ماسکو پہنچے ہیں۔ وہ اس دورے میں اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات کرنے کے علاوہ روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے بھی ملاقات کر کے مختلف علاقائی اور بین الاقوامی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ عراق کے صوبہ الانبار میں دہشت گردوں کے خلاف سنی قبائل اور فوج کا مشترکہ آپریشن جاری ہے۔ اسی کے ساتھ عراقی وزیر اعظم نوری المالکی نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بنیادی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
بغداد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نوری المالکی نے کابینہ کی میٹنگ میں کہا ہے کہ خطے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بنیادی اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ القاعدہ سے وابستہ دہشت گرد گروہوں نے عراق، شام، افغانستان، لیبیا اور لبنان سمیت خطے کے وسیع علاقے میں دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف مہم ایک مقدس جنگ ہے جس میں خطے کے سبھی ملکوں کو یکجہتی کے ساتھ حصہ لینا چاہیے۔ نوری المالکی نے کہا کہ دہشت گردی نے عالمی برادری کی خاموشی کے سائے میں اس خطے اور دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو دہشت گرد گروہوں اور ان کے حامیوں کے خلاف ٹھوس موقف اختیار کرنا چاہیے۔ عراق کے وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی برادری کو دہشت گردی سے پیدا ہونے والے خطرات کو سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کی واحد راہ یہ ہے کہ دہشت گرد گروہوں کی مالی، سیاسی اور فکری حمایت فوری طور پر بند کر دی جائے اور ان حکومتوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے جو دہشت گردی کی حمایت کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عراق کی فوج، پولیس اور قبائلی جنگجو دہشت گردوں کے مقابلے میں عوام، مقدس مقامات اور ملک کی سلامتی کا دفاع کر رہے ہیں۔ دوسری جانب فوج کے اعلی افسروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صوبے الانبار میں القاعدہ سے وابستہ تکفیری دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں مصروف فوجیوں اور قبائلی جنگجوؤں نے ایک اور شہر دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فوجیوں اور سنی قبائلی جنگجوؤں نے فلوجہ کے شمال مغرب میں واقع سقلویہ شہر کو آزاد کرا کر اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ القاعدہ سے وابستہ انتہا پسند دہشت گردوں نے اس شہر کے نزدیک ایک پل پر فوج کی چیک پوسٹ پر دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی سے حملہ کرنے کے بعد شہر سقلویہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ دہشت گردوں کے اس حملے میں 3 عراقی فوجی مارے گئے تھے۔ انتہا پسند دہشت گردوں نے فوجی چیک پوسٹ پر حملے کے بعد ایک پولیس چوکی پر حملہ کرنے کے بعد اس پر بھی قبضہ کر لیا اور پھر شہر سقلویہ کو پہلے محاصرے میں لیا اور پھر اس پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ فوجیوں اور سنی قبائلی مجاہدین کے حملے میں بہت سے دہشت گرد مارے گئے اور جو بچ گئے وہ بھاگ نکلے، جس کے بعد شہر فوجیوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ قابل ذکر ہے کہ صوبے الانبار میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں سنی قبائل فوج کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں اور قبائلی جنگجو بھی فوجیوں کے شانہ بشانہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں شریک ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی حال ہی میں ایک بیان جاری کر کے القاعدہ سے وابستہ دہشت گرد گروہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کے خلاف عراق کے فوجی آپریشن کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔
امریکی فوجیوں کے ہاتھوں عراقیوں کی لاشیں جلائے جانے کی ہولناک تصاویر منظر عام پر آئی ہیں۔ پریس ٹی وی کے مطابق ٹی ایم زیڈ نامی ویب سائٹ نے ایسی 41 تصاویر جاری کی ہیں جن میں امریکی فوجیوں کو عراقیوں کی لاشیں جلاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ امریکی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ وہ ان تصاویر کا جائزہ لے رہی ہے۔ یہ تصاویر 2004 میں لی گئی تھیں اور ایک ہفتے پہلے امریکی وزارت دفاع کو پہنچائی گئی ہیں۔ ٹی ایم زیڈ کے مطابق اس میں سے ایک تصویر ایسی بھی ہے جو فلوجہ میں بنائی گئی تھی، جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک امریکی فوجی ایک لاش پر کوئی رقیق مادہ پھینک رہا ہے، جبکہ دوسری تصویر میں اسی لاش کو جلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور تصویر میں امریکی فوجی کیمرے کے سامنے ایک کھوپڑی لیے کھڑا ہے۔ عراق میں امریکی فوج کے سابق افسر جاناتھن رووک کا کہنا ہے کہ یہ تصاویر واقعی دل ہلا دینے والی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ جاناتھن روو نے مزید کہا کہ 2004 میں فلوجہ کی جنگ ویتنام کی جنگ کے بعد دنیا کی بدترین جنگ تھی۔ شامی فوج نے حلب شہر میں داخل ہونے کے بعد وہاں موجود دہشت گردوں کو اپنے محاصرے میں لے لیا ہے۔ دمشق میں دفاعی ذرائع نے بتایا ہے کہ شامی فوج نے شمال کی جانب سے صنعتی شہر حلب میں داخل ہونے کے بعد اس شہر میں اہم داخلی راستے کے قریب دہشت گردوں کو اپنے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ اس لڑائی کے دوران متعدد دہشت گرد ہلاک اور زخمی بھی ہوئے ہیں۔ حلب کا صنعتی علاقہ، جس میں درجنوں ٹیکسٹائل ملیں واقع ہیں، ان میں سے بعض کا شمار مشرق وسطی کی بڑی ٹیکسٹائل ملوں میں ہوتا ہے۔ ایک اور اطلاع یہ ہے کہ شامی فوج نے القنطیرہ کے متعدد نواحی علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ ایک اور کارروائی کے دوران شامی فوج نے ہومس دمشق بین الاقوامی شاہراہ پر قبضہ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ اس کارروائی کے دوران درجنوں دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 50 نے فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل نمائندے بشار جعفری نے کہا ہے کہ ان کا ملک دہشت گردی کی حمایت کرنے والے ملکوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے گا۔ المیادین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے بشار جعفری کا کہنا تھا کہ حکومت شام ایسے شواہد اور دستاویزات اقوام متحدہ کے حوالے کرنے والی ہے جس کے تحت سعودی عرب، ترکی اور قطر جیسے ممالک کے خلاف دہشت گردی کی حمایت کے جرم میں قانونی چارہ جوئی کی جا سکے گی۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل نمائندے نے کہا کہ سعودی عرب عالمی سطح پر دہشت گردی مخالف جدوجہد میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ شام میں دہشت گردوں کے لیے اسلحہ ارسال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب افغانستان اور عراق میں بھی دہشت گردوں کی مالی معاونت کر رہا ہے، جبکہ الجزائر، نائجیریا اور نائجر میں ہونے والے دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی معاونت کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل نمائندے بشار جعفری نے یہ بات کھل کر کہی کہ جب تک شام میں جنگ اور دہشت گردی جاری ہے، اس وقت تک مذاکرات اور اجلاسوں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ واضح ہے کہ قطر، سعودی عرب اور ترکی، اسرائیل اور بعض مغربی ملکوں کے ساتھ مل کر شام میں لڑنے والے مسلح دہشت گرد گروہوں کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت کر رہے ہیں، جس کا مقصد صدر بشار اسد کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے۔ مصر کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ آئین پر ریفرنڈم میں حصہ لینے والوں میں سے 95% نے آئین کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ مصری وزارت داخلہ کے ترجمان نے ریفرنڈم کے لیے ہونے والی ووٹنگ کے دوسرے اور آخری دن کے اختتام پر کہا ہے کہ 55% رائے دہندگان نے ریفرنڈم میں شرکت کی۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ 95% رائے دہندگان نے آئین کے مسودے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ مصری وزارت داخلہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خبری ذرائع نے کہا ہے کہ مصر میں ہونے والے ریفرنڈم میں شرکت کرنے والوں کی تعداد بہت کم رہی ہے اور بعض پولنگ اسٹیشنوں پر ایک شخص نے بھی ووٹ نہیں ڈالا۔ مصری حکام کی جانب سے اگرچہ نئے آئین کے حق میں واضح اکثریت کا اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ریفرنڈم کے باقی ماندہ نتائج کا اعلان اتوار کو کیا جائے گا۔ مصر میں فوج کی حمایت یافتہ عبوری حکومت کی طرف سے پیش کیے گئے نئے آئین کے مسودے پر کرائے گئے ریفرنڈم میں منگل اور بدھ کو ووٹ ڈالے گئے، جس کے دوران پرتشدد مظاہرے ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان مظاہروں کے دوران کم سے کم 11 افراد مارے گئے ہیں۔ اس درمیان یہ بھی اطلاع ہے کہ معزول صدر محمد مرسی کے حامیوں نے اسکندریہ میں ایک بڑا مظاہرہ کیا ہے، جس کے دوران پولیس نے اخوان المسلمین کے 20 کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی عرب کی حمایت یافتہ بحرینی حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے جمہوریت کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں پر حملے کیے ہیں۔ منامہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں بحرینی شہری بدھ کی رات نبی صالح اور سنابس نامی علاقوں کی سڑکوں پر آئے اور انہوں نے جمہوریت کے حق میں نعرے لگائے۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں قومی پرچم اور ایسے بینر تھے جن پر خاندانی آمریت مرد آباد کے نعرے درج تھے۔ پولیس نے پرامن مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کی اور ربر کی گولیوں سے انہیں نشانہ بنایا۔ حملوں میں متعدد مظاہرین کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ دارالحکومت منامہ کے مغربی علاقے شارع خان میں بھی سینکڑوں لوگوں نے مظاہرے کیے اور سیکیورٹی فورس کے ہاتھوں مساجد کی بے حرمتی اور انہیں منہدم کیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ واضح رہے کہ بحرینی سیکیورٹی فورس ملک میں جاری عوامی تحریک کے دوران درجنوں مساجد اور دیگر مذہبی مقامات کو مسمار کر چکی ہے۔ حال ہی میں بحرینی سیکیورٹی اہلکاروں نے مشہور صحابی ساسا بن سوہان العبدی کے مزار کو بھی منہدم کر دیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم میاں نواز شریف نے سیاسی رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات میں اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے ملک کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں سے اپیل کی کہ وہ آگے آئیں اور طالبان کے ساتھ مذاکرات میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا فضل الرحمان، دفاع پاکستان کونسل کے مولانا سمیع الحق، جماعت اسلامی کے سید منور حسن اور تحریک انصاف کے عمران خان کی ان کوششوں کی تعریف کی جو وہ طالبان کو مذاکرات کی بیس پر لانے کی غرض سے انجام دے رہے ہیں۔ نواز شریف کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دفاع پاکستان کونسل کے سربراہ مولانا سمیع الحق نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ حکومت پاکستان طالبان کے ساتھ مذاکرات میں خاص دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ واضح رہے کہ طالبان کے سرغنہ حکیم اللہ محسود کی امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد حکومت پاکستان اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسلام آباد ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل کرنے کا خواہاں ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے یاور بخاری۔
پاکستان نے ایک بار پھر اس امر کا اعادہ کیا ہے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہر صورت پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ آج یہاں دفتر خارجہ میں ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ تسنیم اسلم نے کہا کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے پر کسی نئے سمجھوتے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی یہ منصوبہ امریکی دباؤ کے تحت التوا کا شکار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ سست روی کا شکار ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے ایران کا جوہری مسئلہ تا طاقت کی بجائے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، اور اس ضمن میں جنیوا مذاکرات میں طے پانے والے امور پر عمل درآمد کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ کا ایشو شامل نہیں ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی، پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان خطے میں پرامن و مستحکم افغانستان کا خواہش مند ہے، اس لیے افغان امن عمل میں بھرپور معاونت کر رہا ہے۔ یاور بخاری، سہار عالمی نیٹورک، اسلام آباد۔
افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے شمالی صوبے پروان میں امریکہ کے ہوائی حملے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ افغان صدر حامد کرزئی نے اپنے ایک بیان میں امریکہ کے تازہ ہوائی حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اس حملے میں 7 بچوں اور ایک خاتون کے مارے جانے کی خبر ہے۔ افغانستان کے صوبہ پروان کے گورنر عبدالبصیر سالنگی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے جنگی طیاروں نے بدھ کی شام صوبہ پروان کے علاقے غوربند کے رہائشی علاقوں پر بمباری کر دی، جس میں 8 بے گناہ شہری مارے گئے، جن میں ایک خاتون اور 7 کم سن بچے ہیں۔ افغان صدر نے واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا بھی حکم دیا ہے۔ مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ صہیونی حکومت کے لڑاکا طیاروں نے بدھ کی رات اور جمعرات کی صبح غزہ پٹی پر کئی بار بمباری کی ہے۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کی بمباری میں اب تک ایک خاتون اور 4 بچوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ واضح ہے کہ غزہ پٹی پر صہیونی افواج کے زمینی اور ہوائی حملے ایسے وقت میں جاری ہیں جب صہیونی حکام فلسطینیوں کے ساتھ امن مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب حماس نے صہیونی افواج کے حملوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنے پر زور دیا ہے۔ حماس کے سیاسی دفتر کے ایک اعلیٰ عہدیدار خلیل حیا نے غزہ پر صہیونی فوجیوں کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی مجاہدین پر ان حملوں کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اور وہ پورے عزم کے ساتھ ڈٹ کر صہیونیوں کا مقابلہ کریں گے۔ شمال مشرقی لبنان میں ایک کار بم دھماکے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ بیروت میں سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ کار بم دھماکہ شمال مشرقی شہر ہرمل میں ایک پولیس چیک پوسٹ کے قریب ہوا۔ دھماکے میں کم از کم 2 افراد جاں بحق اور 15 دیگر زخمی ہو گئے۔ مزید تفصیلات ابھی موصول ہونا باقی ہیں۔ حالیہ چند ماہ کے دوران لبنان کے دارالحکومت بیروت سمیت کئی شہروں میں دہشت گردانہ بم دھماکے ہوتے رہے ہیں، جن میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ لبنانی ذرائع کے مطابق ملک میں جاری دہشت گردی اور بدامنی کے واقعات میں سعودی عرب سمیت خطے کے بعض عرب ملکوں سے وابستہ دہشت گرد گروہوں کا ہاتھ ہے۔ ایتھیوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں جنوبی سوڈان کی حکومت اور باغیوں کے لیڈر کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات کے آغاز کے ساتھ ہی جنوبی سوڈان کے مختلف علاقوں میں جھڑپوں میں تیزی آ گئی ہے۔
رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ جنوبی سوڈان کے مختلف علاقوں میں حکومت کے فوجیوں اور باغیوں کے درمیان لڑائی تیز ہو گئی ہے، لیکن اپر نیل کے علاقے کے مرکزی شہر مالکال میں جھڑپوں کی شدت زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ نے ایک بیان جاری کر کے جنوبی سوڈان کے علاقے مالکال کی صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق شہر مالکال کی سڑکوں پر حکومت کے وفادار فوجیوں اور باغیوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے اور ہر طرف فوجی گاڑیاں اور ٹینک نظر آ رہے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ فوجیوں اور باغیوں کے درمیان لڑائی کے دوران 20,000 عام شہری زخمی ہوئے ہیں، جو ایک کیمپ میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس لڑائی میں مرنے والوں کی تعداد نہیں بتائی گئی ہے، اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ پناہ گزینوں کے کیمپ پر حملہ حکومت کے وفادار فوجیوں نے کیا تھا یا باغیوں نے۔ جنوبی سوڈان کے فلپ ایگور نے شہر مالکال میں لڑائی جاری رہنے کی تصدیق کی ہے اور باغیوں کا یہ دعویٰ مسترد کیا ہے کہ اس شہر پر ان کا قبضہ ہو گیا ہے، لیکن رپورٹیں بتاتی ہیں کہ ریک ماشار کے زیر کمان باغی جنگجو شہر پر قبضہ کرنے کے لیے پوری طاقت سے جنگ کر رہے ہیں اور انہوں نے فوجیوں پر حملے بڑھا دیے ہیں۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ عام شہریوں کے لیے بھیجی جانے والی غذائی اشیاء کا ایک حصہ عوام تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ لیا گیا ہے، جس کو سیکرٹری جنرل بان کی مون نے افسوسناک بتاتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے خوراک نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی سوڈان کے جنگ زدہ عام شہریوں کے لیے جو غذائی امداد بھیجی گئی ہے، اس کا کم سے کم 10% راستے میں ہی لوٹ لیا گیا ہے۔ رپورٹیں بتاتی ہیں کہ عام شہریوں کے لیے بھیجی جانے والی غذائی امداد کی لوٹ مار کے ساتھ ہی جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان مارٹن نصیرکی نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ شہر بور میں اقوام متحدہ کے امن محافظ فوجیوں پر فائرنگ کی گئی، جس میں متعدد فوجیوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ رپورٹوں کے مطابق جنگ و خون ریزی کے خوف سے شہر بور کے تقریباً 9,000 عام شہریوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے نزدیک ایک کیمپ میں پناہ لے رکھی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اقوام متحدہ نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ جنوبی سوڈان میں خانہ جنگی کے نتیجے میں 78,000 سے زیادہ عام شہریوں نے پڑوسی ملکوں میں پناہ لے رکھی ہے۔ عرب پارلیمنٹ نے بھی جنوبی سوڈان کے حالات پر تشویش ظاہر کی ہے اور اس ملک کا بحران فوری طور پر ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عرب پارلیمنٹ نے ایک بیان جاری کر کے جنوبی سوڈان کی خانہ جنگی کے فریقوں سے اپیل کی ہے کہ جنگ و خون ریزی بند کر کے سیاسی طریقے سے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ جنوبی سوڈان میں 15 دسمبر سے خانہ جنگی شروع ہوئی ہے، جس میں اب تک 1,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔
تھائی لینڈ میں حکومت مخالف مظاہرین انکم ٹیکس کے دفاتر پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپوزیشن رہنما سوتھپ تھاکسوبان نے اپنے حامیوں سے کہا ہے کہ بینکاک میں انکم ٹیکس وصولی کے دفاتر پر قبضہ کر لیں اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ دیں۔ سرکاری ملازمین اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں سے بچنے کے لیے اکثر وزارت خانوں اور سرکاری اداروں کو دوسری عمارتوں میں پہلے ہی منتقل کیا جا چکا ہے۔ تھائی لینڈ میں نومبر کے مہینے سے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ حکومت مخالف تحریک میں اس وقت شدت آ گئی تھی جب گزشتہ ہفتے مظاہرین نے بینکاک کے اہم چوراہوں پر دھرنا دے کر دارالحکومت کو عملی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ حکومت نے اپوزیشن کے دباؤ کے تحت قبل از وقت انتخابات کی تاریخ آگے بڑھانے کا اعلان کر دیا تھا، تاہم مخالفین کا کہنا ہے کہ نظام کی تبدیلی کے بغیر انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ناظرین، آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کا دورہ روس، ماسکو میں اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات اور گفتگو۔ عراق میں دہشت گردوں کے خلاف فوج اور قبائلی جنگجوؤں کا آپریشن، دہشت گردی کے خاتمے پر وزیر اعظم نوری المالکی کی تاکید۔ شام میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کا ملک گیر آپریشن جاری، دہشت گردوں کے حامیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔